بسم الله الرحمن الرحيم نحمد ونصلي على رسوله الكريم. الكتاب إقبال الشيم شیخ تعالی سکندری رحمت اللہ علیہ کے اصلاحی ملفوظات کا مجموعہ ہے. اس میں سے ہماری اس جمعے کی مجلس میں پڑھا جا رہا ہے. اللہ پاک سے مانگ کر بیٹھے کہ اللہ نے اس پر جو تاثیر رکھی ہے ہمارے دلوں میں بھی اتر جائے، تاکہ ہمارے دلوں کی بھی کامل اصلاح ہو جائے، جو ہمارا اس مجلس سے مقصود ہے کہ ہمارے دل بن جائیں، سنور جائیں، پاک ہو جائیں، صاف ہو جائیں، شفاف ہو جائیں، اللہ پاک کی معرفت کو حاصل کرنے والے بن جائیں، اللہ کی محبت سے معمور ہو جائیں، اللہ کی ہر اطاعت پر شوق رغبت سے ابھارنے والے بنیں، اور اللہ کی ہر نافرمانی سے بھی روکنے والے بنیں. دل کا اصلی کام یہ ہے. انشاءاللہ اللہ سے مانگ کر بیٹھیں گے تو اللہ یہ تاثیر ہمارے دلوں میں اتاریں گے، کیونکہ حضرت شیخ کی اس زمانے میں جس وقت یہ ملفوظ ہے ملفوظات ہیں کا مقصود بھی یہی تھا. یہ ارشادات ان کے لیے ہیں جو آپ کے پاس اس طلب کو لے کر آتے تھے، جو اپنے دل کی اصلاح چاہتے تھے. تھوڑے سے ذرا اونچے درجے کے ہیں، لیکن اللہ سے مانگیں گے تو اللہ سمجھائیں گے بھی، ورنہ تاثیر تو دل میں اترے گی ہی. تو ایک باب چل رہا ہے تفویض کا، اپنے اختیار کو ترک کرنے کا، یعنی اللہ پاک کی طرف سے جو تقدیری فیصلے ہوتے ہیں، خوشگوار یا ناگوار، دو ہی قسمیں ہیں. یعنی جو اللہ نے ہمارے لیے طے فرما رکھا ہے، بعضی باتیں خوشگوار میں پسند ہیں، بعضی ناگوار. ان دونوں پر دل اللہ سے راضی رہے، کیونکہ ہوگا وہی جو وہ چاہے گا. اگر اس سے راضی ہوں گے تو پریشانی نہیں ہوگی، اگر راضی نہیں ہوں گے تو ہوگا تو پھر بھی وہی جو وہ چاہے گا، لیکن ہم پریشان رہیں. آج پریشانی کی وجہ یہی ہے کہ ہم کچھ وہ چاہتے ہیں جو اللہ نہیں چاہتا، یا اللہ کا فیصلہ ہمارا دل تسلیم نہیں کر رہا. تو یہ اللہ والے ہر زمانے میں سمجھاتے رہے ہیں. تو یہ بھی باب چل رہا ہے اسی کا. تو یہ جو ملفوظ ہے، جو جس کا ترجمہ مولانا خلیل احمد صارفی رحمۃ اللہ فرمایا، اس کی تشریح انہی کے خلیفہ مولانا عبداللہ گوئی رحمۃ اللہ نے فرمائی، فرماتے ہیں کہ جس نے یہ چاہا کہ جس وقت جو چیز اللہ جل علا نے پیدا فرمائی اس وقت میں کوئی دوسری چیز پیدا ہوتی، تو اس نے اپنے جہل و نادانی میں کوئی بھی تحقیق نہ چھوڑا. میں نے پہلے عرض کیا نا کہ تھوڑے سے ذرا اونچے درجے کی باتیں ہیں، لیکن کوشش کریں گے تو اللہ سمجھا دیں گے. کیا فرما رہے ہیں؟ جس نے یہ چاہا کہ جس وقت جو چیز اللہ جل وعلا نے پیدا فرمائی اس وقت کوئی دوسری چیز پیدا ہوتی، تو اس نے اپنے جہل و نادانی میں کوئی بھی دخیل کرنا چھوڑا. اس کے فائدے مولانا عبداللہ گوئی نے فرماتے ہیں کہ مومن پر جو حال حق تعالی کی طرف سے پیش آوے اور وہ خلاف شرع نہ ہو، خواہ کوئی حادثہ ایسا ہو جو اس کے جان و مال کو آفت لانے والا ہو، یا کوئی قلبی حال. حالات کی دو قسمیں آ گئیں. کیا فرما رہے ہیں؟ کہ مومن پر جو حال بھی، یعنی جو حالت بھی اس پر طاری ہوتی ہے، اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، کیونکہ اللہ کے علاوہ کوئی کرنے والا ہے نہیں. اللہ یہ میں یقین نصیب فرما دے. اس کائنات کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے، اس کا فاعل حقیقی صرف اور صرف کون ہے؟ کسی کی طاقت نہیں، کسی کی مجال نہیں کہ تصرف کر جائے. نظر آئے گا یہاں اٹک جاتے ہیں. جیسے آج کل عام طور پر یہ ہو رہا ہے، ڈاکٹر سے علاج کرا دیں جی، فائدہ نہیں ہو رہا، کسی نے کچھ کیا ہے جی، کاروبار کے اندر کسی نے کوئی بندش کر دی ہے. یہ ہمارے دنوں میں چیزیں چلتی رہتی ہیں، فضاؤں میں عام ہی ہوئی ہیں، حالانکہ حقیقت یہ نہیں. حقیقت وہی ہے کہ جو اللہ نے چاہا وہی ہوا. جو نہیں چاہو نہیں ہوگا. تو حالات تو آ رہے کس کی طرف سے؟ اللہ کی طرف سے. دیکھیے یہ ہے تصوف, تصفیہ, نفس کا تزکیہ. نفس ابھرتا ہے, یہ اللہ کے مقابلے میں آتا ہے, یہ ہمیں اللہ سے دور کرنے کی کوشش کرتا ہے. اور یہ ہے صوفی جن کے دل صاف ہو گئے, اللہ کے ساتھ ایسے لگ گئے کہ انہیں باقاعدہ اپنے اندر سے وجدانی طور پر محسوس ہوتا ہے کہ کرنے والا صرف کون ہے؟ اللہ ہے. اس لیے ان کی کہیں اور جاتی نہیں ہے. اس لیے جو آپ کے پاس اس لیے آ رہے ہیں کہ دل کی صفائی ہو جائے, ان کو یہ سمجھا لیں کہ انسان کے اوپر جو حال آتا ہے, یہاں پر مومن کا فرمایا ہے, جو مومن نہیں ہے اس کے تو عقائد ہی کچھ اور ہیں, وہ تو اس لیے اس کی بات نہیں. یہ تو خطاب ان کے لیے ہے, ایمان والے کے لیے ہے. اور ایمان والے ہی آپ کے پاس آ رہے ہیں جو اپنے نفس کے ہاتھوں تنگ ہو جاتے ہیں. ایک زمانہ گزرا ہے کہ صوفیہ کے پاس, اللہ والوں کے پاس, ان کی خانقاہوں میں لوگ وہی آتے تھے جو محسوس کرتے تھے کہ ہمارے تعلق معاملہ میں کمی آ رہی ہے, دین پر چلنے میں رغبت میں کمی آ رہی ہے, ایسے امراض غلبہ کر رہے ہیں جس سے کہ گرانی اور سستی کس پر آ رہی ہے؟ اللہ کے تقرب کرنے حاصل کرنے کو, یعنی تقرب والے اعمال جو شریعت ہیں اس پر چلنے میں دشواری آ رہی ہے. اس لیے اللہ والوں کے پاس, اللہ والے تو زمینیں بتاتے ہیں تاکہ وہ جو ایک عارضہ آیا ہے, ایک عارضی ہے, یہ دور ہو جائے, اندر میں قوت اور ہمت آئے, 100% اللہ کے حکم کو ماننے کی, نافرمانی کو چھوڑنے کی. اس کو جو رکاوٹ ہے اس کی نشاندہی کرنے کے نفس ایسے ایسے راہ مار رہا ہے. یہاں فرما رہے ہیں کہ مومن پر جو حال حق تعالی کی طرف سے پیش آوے وہ خلاف شرع نہ ہو, خواہ کو حادثہ ہو, ایسا ہو جو اس کے جان و مال کو آفت لانے والا ہو, یا کوئی قلبی حال, یہ مخفی چیز ہے. حادثہ تو نظر آ رہا ہے, وہ تو محسوس ہو رہا ہے, نقصان ہو گیا, بچہ فوت ہو گیا, کاروبار میں نقصان ہو گیا, کوئی اور صدمہ آ گیا, سلام آ گیا, یہ سارے ظاہری, یا کوئی قلبی, انسان کے اندر بھی کچھ حالات چلتے رہتے ہیں جو مخفی ہیں اور ہر بندہ اس کو خوب جانتا ہے. اندر کی حالت کو بندہ خوب جانتا ہے, دوسرا نہیں جانتا کسی. میں اپنے اندر کے حال کو اچھی طرح جانتا ہوں, آپ میں ہر ایک اپنے اپنے اندر کے حال کو اچھی طرح جانتا ہوں. تو اس لیے فرما رہے ہیں کہ خلاف شرع نہ ہو. بعض کا شریعت کے خلاف اندر تک آزے اٹھ رہے ہوتے ہیں, اتنا غلبہ کرتے ہیں کہ آدمی جس کے اندر رمق ہے ایمان کی پریشان ہو جاتا ہے. میں کیا کروں, جس کا شعور بیدار ہے وہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ یہ مجھے اللہ سے دور کرنے والا ہے, اس پر پکڑ آ جائے گی, اس پر مواخذہ ہوگا, لیکن تھامنا مشکل ہو جاتی. ایک حالت ایسی تاری ہو جاتی اندر ہی اندر, کسی کو نہیں پتا ہے, خلوت کے اندر پتہ نہیں کیا کچھ ہو رہا ہے, اندر پتہ نہیں کیا کچھ چل رہا ہے. اس لیے فرما رہے ہیں کہ کوئی بھی قلبی حال ہو تو حضرت خداوندی کا ادب اور علم و معرفت و ربوبیت اس کو مقتضی ہے کہ رضا و تسلیم کو ہاتھ سے نہ دے. اور جس نے یہ چاہا کہ جو حالت اللہ تعالی نے مجھ پر بھیجی ہے بجائے اس کے دوسری ہوتی, مثلاً تنگی کی جگہ فراغت ہوتی, یا میرا دل جو منقبض ہے مجھ پر بس کی حالت ہوتی. انسان کے اندر میں دو حالتیں, کبھی تو اس کی طبیعت پر بست ہوتا ہے, بست یعنی انشرا, انبساط, خوشی, اطاعت کی رغبت. قرآن شروع کیا پڑھتا ہی جا رہا, پڑھتا ہی جا رہا, تھکین ہے, ذکر کو دل کر رہا اور لگا ہوا اور خوب لگا ہوا, خوب لگا ہوا. کبھی منقبض ایسا بوجھ آ جاتا ہے کہ ایک رکوع پڑھنا بھی مشکل, ذکر کے لیے بیٹھنا مشکل ہے, نفل پڑھنے مشکل ہے, اور کبھی انبساط. یہ دو حالتیں, یعنی کبھی تنگی ہے کبھی ہے, یا میرا دل جو منقبض ہے مجھ پر بس کی حالت ہوتی, تو اس شخص نے جہل و نادانی میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، یعنی منشا ان تمناؤں حسرتوں کا نفس کا جہل ہے. اگر حق تعالی کی معرفت ہوتی اور علم حقیقی اس کو حاصل ہوتا کہ جو امر مقدر ہو چکا ہے وہ کسی طرح نہیں ٹلتا. یہ آگے انشاءاللہ جب پڑھتے رہیں گے نا ایک باب مستقل اس پر باندھ اور بس پر اور اس کی حکمتوں پر. اصل میں ہم حکمت نہیں جانتے، اللہ پاک کا ہر فعل حکمت سے خالی نہیں ہے. اس لیے خالی رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے اللہ کی قبر کو نور سے منور فرمائے، انہوں نے بھی تصوف کی بہت بڑی خدمت کی، اس کی باریکیاں تک کھول کھول کے نکھار نکھار کے پیش کی. تو فرماتے ہیں کہ بعض اوقات آدمی پر ایسے حالات مسلسل متواتر آتے رہتے ہیں کہ آدمی پریشان ہوتا ہے، کچھ سنتا نہیں ہے، اس کا کوئی کام بنتا ہی نہیں ہے، جس میں ہاتھ ڈالتا ہے ناکامی، جو چاہتا ہے ناکامی. نہیں ہوتا جی بعضوں کے ساتھ، خود ہمارے ساتھ حادث دیکھے کچھ کوشش کر لے. تو جب یہ راستے سارے بند نظر آئیں اور پریشانی بڑھے تو نفس تو ہمیں غیر شرعی امور کی طرف ابھارے گا. جیسے ایک جملہ کسی عامل کا سنا میں تو ڈر گیا کہ کالے کی کاٹ کالے سے. یہ جملہ کالے کی کاٹ کالا کیا ہے؟
جادو.
جادو مسلمان عامل کیا ہے؟ کالے کی کاٹ
کالے،
یعنی یہ عقیدہ کہاں جا رہا ہے، اس کو کہاں لے جا رہا ہے؟ نعوذ باللہ، یہ اس کو یہ پڑھا رہا ہے کہ یہ کالا علم جو ہے، یہ سحر جو ہے، یہ جادو ہے، نورانی علم اس کا مقابلہ. اس بنا پر کہ اس نے جو کوششیں کی ہوں گی اس طریقے سے اس سے کام نہیں بنے ہوں گے. میں عرض کر رہا ہوں حضرت رحمۃ اللہ علیہ جو فرماتے ہیں کہ اس موقع پر جب کہ راستے بند ہو جائیں اور کام نظر نہ بنتا نظر نہ آئے اور مسلسل ناکامیاں آگے آتی جائیں تو اللہ پاک کی دو صفتوں پر غور کر لے، ایک حاکم اور ایک حکیم. اللہ کی دو صفتوں پر غور کر لے،
حاکم اور حکیم.
پہلی بات تو حاکم ہے، صاحب تصرف ہے، اسی کا حکم چلتا ہے، کسی اور کا نہیں. اپنی قدرت سے، اپنے ارادے سے جو چاہتا ہے وہ کرنے پر پوری طرح قادر ہے، کسی کی بجال نہیں کہ اس کو روک جائے. دنیا کے حاکموں کی طرح عاجز
نہیں.
یہاں بڑے سے بڑا منصب مل جائے تو عاجز ہے. کیوں جی؟ پریزیڈنٹ صاحب کو بھی مجبور ہو کے چھوڑنا پڑتا نہیں ہوگا جی، ذاتِ خوش ہیں. ان سب سے بڑا منصب مل گیا لیکن جو باوجود اپنی کوشش کے کہ اپنے آپ کو روکنا چاہ رہا ہے، تدبیریں کر رہا ہے، کیا مجبور نہیں ہوئے جی؟ ایسے واقعات موجود ہیں. لیکن اللہ ایسا حاکم
نہیں،
کوئی اس کو عاجز
نہیں کر سکتا.
تو حاکم ہے، زبردست حاکم ہے، کسی کی مجال نہیں کہ پوچھ بھی لے اس سے کہ کیوں کیا. کسی کی مجال
نہیں،
یہاں تو پوچھ ہوتی ہے نا، پریزیڈنٹ صاحب سے، پرائم منسٹر سے، چیف منسٹر سے، دن رات پوچھ ہو رہی ہے، شور مچایا جا رہا ہے کہ انہوں نے کیوں کیا کیوں کیا. یہاں تو کر سکتا ہے. بعض اوقات ہم نادانی کے اندر اسی پر قیاس کر کے اللہ پر بھی شروع کر دیتے ہیں، لیکن وہاں کسی کی مجال نہیں کہ پوچھ. لیکن وہ حکیم بھی ہے، یعنی اس کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں. ہمیں نظر نہیں آ رہی حکمت، ہمیں سمجھ میں نہیں بعض اوقات آ رہی، بعض اوقات آ بھی جاتی ہے بعد میں. مولانا محمد عمر بالا پوری رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر کو نور سے منور فرمائے، بعض اوقات ایسی باتیں خوب سمجھایا کرتے تھے کہ آدمی بعض اوقات تقدیر کے فیصلے پر ناراض ہوتا ہے کہ میرا کام بنا نہیں ہے. جیسے ایک مثال دی کہ ایئرپورٹ پر گیا جو ہے نا، تھوڑا سا لیٹ ہو گیا اور جہاز چل پڑا، اب یہ منت سماجت کر رہا ہے کہ بھی میں مجھے بورڈنگ دو اس کو رکاؤ, ابھی ابھی تو تبھی ٹیکسی کر رہا ہے رکاؤ, منت کر رہا ہے مان رہی یہ حال ہو گیا. اب یہ جڑام سے آ کے بیٹھ گیا سوچے کے اوپر جی ہیں اور بڑا مغموم میرا کام نہیں بنا. چند لمحے کے اندر خبر آگے جھاگ رہے ہو گیا کیوں جی, اب کیا کہہ رہے
الحمدللہ
شکر اللہ تیرا شکر ہے میرا کام نہیں بنا. ابھی کہہ رہا تھا میرا کام نہیں بنا اور رات ہو رہا تھا اور ایک دم کیا کہہ رہا ہے یا اللہ تیرا شکر, کیوں جی نہیں ایسے واقعہ تھا. میں ایک جگہ چار بندے رشتہ ڈال رہے ہیں, ایک خاتون سے شادی کرنے کے خواہش مند کتنے چاروں اپنا زور لگا رہے ہیں, کام تو ایک ہی کا بنے گا نا کہ چاروں کے بنے گی, جس کا کام بن گیا اپنی موچ کو تو دے رہا بڑا خوش ہو رہا ہے کہ میرا کام بن گیا, اور تین جنا بیچارے مغموم کہ ہمارا کام. چند دنوں کے اندر ایسے حالات سامنے آ گئے, ایسے ناگفتنی ایسے پریشان ہوں کہ وہ بےچارا جس کا کام بنا ہے وہ تو سر پڑ کے بیٹھا ہوا کہ میں تو تینوں پھنس گیا اور تینوں خوش ہیں بہت خوش, یا اللہ شکر اچھا ہوا ہم بچ گئے. کیوں نہیں ہوتا سچ, تو بعض اوقات اس کی حکمتیں بعد میں سمجھ میں آ بھی جاتی ہیں, بعد میں نہیں بھی آتی. تو اس لیے کہ جو دل اللہ کے ساتھ متعلق ہو جاتا ہے, جو دل اس کو تسلیم کر لیتا ہے کہ وہ حاکم بھی ہے اور حکیم بھی ہے, وہ اللہ سے ناراض نہیں ہوتا کام بنے یا نہ بنے. اس کے دل کو ایک ڈھارس ملتی ہے, اندر سے اطمینان ملتا ہے کہ اس کی مشیت یہی تھی, اس میں اس کی بہتری میری بہتری اسی میں تھی. اسی کو یہاں سمجھا رہے ہیں کہ بس قبض آیا ہے, طبیعت منقبض ہوئی اور یہ ایک قدرتی چیز ہے, کوئی اس سے خالی نہیں ہے. خود حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی قبض تاری ہوئی, وہی کا آنا کچھ وقت کے لیے کیا ہو گیا, رک گیا پریشان پھرتے تھے, یہی قبض ہے نا. اب جناب سید الانبیاء سید البشر ہیں, وجہ کائنات اللہ کی مقرب ترین, ان پر بھی اللہ کی طرف سے قبض داری ہوئی, تو ہم میں سے کون دعویٰ کر سکتے ہیں. ہمارے سناتے تھے کسی بزرگ کے تعلق سے کہ 30 سال قبض رہی ان کو, کتنے سال منقبض, لیکن چلتے ہیں شریعت پر تھوڑا بھی. حضرت شیخ حدیث رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل بھی فضائل حاجی کے اندر واقعہ لکھا ہے, ایک بزرگ کا ہے کہ عرفات کے اندر لبیک کی آواز لگائی ہے تو جواب آ گیا لا لبیک ولا سعدیک, تیری لبیک قبول نہیں. اب یہ چیز ہوتی ہے مخفی. ایک نوجوان کوئی تھا صاحب ادراک صاحب کشف قریب نے, اس نے سن لی, اس نے بھی سن لی. یہ اندر کی بات ہے نا کہ جو مخفی جو ہے جو قلبی حال جو ہے نا یہ مخفی ہوتا ہے, کسی کسی کو اللہ دکھا دیتے ہیں. تو اس نوجوان نے جو سنا کہ یہ جب کہتے ہیں لبیک آواز لا لبیک ولا سعدیک, اس نوجوان نے کہا چچا جان, تو بڑی عمر کے نوجوان تھا, کہ آپ کے لبیک پر تو یہ کہا جا رہا ہے. تو کہا بیٹا تو نے بھی سن لی؟ جی میں نے سن لی, اس لیے تو کہہ رہا ہوں کہ یہ آپ کے لبیک پر کہا جا رہا ہے. تو کہا بیٹا میں تو 70 سال سے سن رہا ہوں. کتنے سال سے؟ 70 سال سے میں حج کے لیے آ رہا ہوں اور میں یہ سن رہا ہوں لا لبیک ولا سعدیک. نوجوان نے ہر سے کہا کتنی بار ہے؟ انہوں نے درد کے ساتھ کہا, پھر اور درد کون سا ہے, اور کوئی ہے؟ اسی وقت پھر آواز آ گئی, جب تیرے لیے میرے سوا کوئی اور در ہے ہی نہیں ہے میرے در کے علاوہ, تو پھر آج کی بھی قبول ہو 70 سال کی بھی قبول ہو. انبساط آ گیا، قبض ختم ہو گیا. کی حکمتیں. تو اس لیے یہ ارشادات چونکہ ان کے لیے ہیں جو اللہ کے ان بندوں کے پاس اس لیے آ رہے ہیں کہ ہمارے دل کے اندر وہ قوی استعداد آ جائے جو اللہ کی ہر اطاعت پر ڈال دے، ہر نافرمانی سے روک دے، نفس کے مکروں کو سمجھ لیں، شیطان کے دعو کو سمجھ لیں، ماحول کے فضاؤں کے جو ہمارے اندر غلبہ کر کے روک رہے ہیں ان کو سمجھ لیں. اس لیے ان کو سمجھا رہی ہیں کہ یہ اس دوران میں یہ حالات آئیں گے. ایک تو ظاہری حالات آئیں گے ہیں، اور ایک اپنے دل کے اندر بھی آئیں گے. کبھی تو ہوگا انبساط، کبھی کیا ہوگا انقباض، اسی کو فرما رہے ہیں. اگر حق تعالیٰ کی معرفت ہوتی اور علم حقیقی اس کو ہوتا کہ جو عمل مقدر ہو چکا وہ کسی طرح سے نہیں ٹلتا، تو ہرگز یہ حسرت اور تمنا نفس میں نہ رہتی، نیز حزن اور افسوس بھی نہ ہوتا، بلکہ جو عمل بھی پیش آتا اس پر راضی اور رہتا اور ادب سے رہتا. یعنی وہ جو کیفیت آئی ہے اس پر اللہ سے کیا کرتا، راضی رہتا اور ادب سے رہتا، بے ادبی نہ کرتا اور شریعت کو نہ چھوڑتا. یہ نہیں، یہ کچھ ہو ہی نہیں رہا. اب ہمارا یہی حال ہے، اقتدار کے اندر گفتگو کا بات کا یہی ہوتا ہے، عوام کا بھی ہوتا ہے. جی نماز کیا پڑھیں کوئی مزہ ہی نہیں ہے، جی ذکر میں کوئی مزہ ہی نہیں ہے. ہمارے حضرت کے خلیفہ اکثر تذکرہ کیا، شفیع صاحب سے فاروق گنج کے اندر فد مسجد میں کام کرتے تھے، وہ حضرت سماتے تھے اتنا فٹلا ہے. اصطلاحات میں اکثر عرض کرتا ہوں تو بعض کا اصطلاحات کا ہم نے کچھ اور ہی ہمارے ذہنوں میں کچھ اور ہی ماہیت ہوتی ہے، حقیقت کچھ اور ہوتی ہے. ہم یہ سمجھتے فنا فلا ایسا جو بالکل مقبول الحواس، اس کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے. یا فنا فلا سے مراد یہ ہے کہ اس نے اپنے اندر نفسانی اس کی جتنی منفی صفات ہیں ان کو کل عدم کر لیا ہے، معلوم نہیں ہوگی، فرشت منہدم ہو گئی ہیں، جیسے فنا ہو گئی، اطاعت اس کی عادت بن گئی، اس کی رغبت بن گئی ہے، یہ فنا ہو گیا. یعنی اللہ کی منشا کے سامنے اپنی ساری منفی خواہشات کو کیا کر دیا، فنا کر دیا. اور واقعی انہیں دیکھا تھا، ان کی زندگی کو دیکھا تھا. ابھی کچھ عرصہ پہلے ان کے بیٹے آ گئے، ان کو مثال ہو چکا ہے، حافظ مقبول الہی ہمارے یوں صاحب ان کے محلے کے قریب رہتے تو لے کر آئے. جب تم تذکرہ ہو تو اپنی والدین میں کہ وہ تمہارے اندر خلیفہ تھے، کہنے لگے ہاں بالکل. میں نے غریب فرما دی کہ بالکل صحیح فرما رہے تھے کہ ہم نے دیکھا کہ ہمارے گھر والے پوری برادری ایک طرف اور شریعت کے مقابلے یہ اکیلے، کوئی ان کو اس سے ہلا نہیں سکتا تھا. یہ تھی یعنی یہ استعداد اس تعلق پر، یعنی اس جو اپنے اصلاحی تعلق قائم کیا ہمارے حضرت کے ساتھ، حضرت کی بتائی تدبیر پر عمل کیا، اس ذکر کو کرتے رہے، ذکر جب بھی اس کی مشق ہم کریں گے، اس کو کرتے 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 دل کے اندر یہ ایسی استعداد آ گئی کہ اب شریعت کے مقابلے میں کسی کی کوئی بات، گھر والوں کی تربیت میں، ان کے حقوق کی ادائیگی میں، اپنے کام میں، ہر چیز کے اندر ہے شریعت. یہ سماتے تھے سبق. انہوں نے ایک موقع پر شادی میں ہلکا ہوتا تھا، حضرت تو تشریف لاتے ہیں سردیوں میں، سارا سال ہلکا اتوار کے دن سلاح الدین صاحب ایک ہوتے تھے ان کے ایک جگہ پر جہاں اتوار کو ہلکا، تو اس میں وہ بھی تشریف لایا کرتے تھے. ایک دن کہنے لگے مجھے 18 سال ہو گئے بیعت ہوئے تھے. اصل میں یہ ایک عجیب راستہ ہے، جب آدمی نیا نیا اس راستے میں آتا ہے تو بعضوں کے اوپر بعض حالات آتے ہیں بڑے عجیب قسم کے، جو دوسروں کے لیے عجیب غریب ہوتے ہیں. کسی کو کشف ہوتا ہے، کسی کو انوارات نظر آتے ہیں، کسی کو اندر ایک سکون ملتا ہے، کسی کو مزہ آتا ہے، کسی کے دل میں حرکت ہوتی ہے، لوٹ پوٹ ہوتا ہے. جیسے میں نے کلا بازی کھانا، یعنی کلا بازیاں کھا لی، بعضوں حلقوں میں کلب آ کے کھا رہے ہوتے ہیں، بڑے خوش ہو رہے ہوتے ہیں، دیکھو جی ان کے ہاں یہ ہو رہا ہے. تو یہ مختلف قسم کے حالات آتے رہتے ہیں. اب جس کے اوپر یہ کیفیت آتی ہے وہ نیا نیا جب ہوتا ہے تو اس کو جو ہے نا نیا نئی چیز ہوتی ہے نا، اس کا تو اس کو چرچا ہوتا ہے، وہ بتاتا ہے مجھے آج یہ ہونے کی، میں نے یہ دیکھا، میں نے یہ دیکھا. اس قسم کے تذکروں سے انہوں نے یہ بات بھی کہی، مجھے تو 18 سال ہو گئے حضرت سے بیعت ہوئے، آج تک مجھے نہیں پتا میرا دل پہ ذکر کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا ہے. یعنی مجھے کوئی کیفیت یہ بتاؤں. لیکن اپنے شیخ کا ایک مارک کہ مقصود حاصل ہوتے ہیں. کیوں؟ کہ اس سے مقصود شریعت پر چلنے کی استعداد حاصل کرنا ہے. شریعت کی مت سے مراد کیا ہے؟ وہ لوگ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے شریعت کاملہ ملی ہے، جو مکمل ہے، اس کا ہر حکم ایسا محبوب ہو جائے، ایسے مرغوب ہو جائے اس کے ذریعے رحمت، ہر نافرمانی ایسی مبغوض ہو جائے، ایسے دل کے اندر اس کے اندر کراہیت، ایسی گھن جیسے گندگی سے، غلاظت سے اس سے بچے. یہ حاصل کوئی مزہ نہیں آ رہا، کوئی کچھ نہیں آ رہا، یہ حاصل. یہ دیکھیے ہر زمانے میں اللہ والوں نے اس کو کھول کھول کے بیان کیا. نہیں دیکھنا اب ان کا رساد 709 ہجری میں ہوا، تو اس زمانے میں ایسی باتیں تھیں، اس لیے تو سمجھا رہے ہیں نا، یہ تذکرے اسی لیے ہو رہے ہیں کہ ان کو سمجھایا جا رہا ہے کہ یہ نہیں ہے، اصل چیز یہ ہے اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کرنا. تو اس لیے پھر اس کو پڑھ لیں دوبارہ اس کا، اب کہ جس نے یہ چاہا، جس وقت جو چیز اللہ جل وعلا نے پیدا فرمائی اس وقت کوئی دوسری چیز پیدا ہوتی، کہ یہ خبر کیوں آ گئی ہے؟ جن بساط ہوتا اللہ نے خبر لائے ہیں، اس کی حکمت ہے، یہ ناگواری کیوں آ گئی؟ خوشگواری ہوتی، یہ حادثہ کیوں آ گیا؟ نہ ہوتا، میرا بچہ کیوں مر گیا؟ میرا کاروبار کیوں ہو گیا؟ اس کی جگہ یہ ہوتا. یہ عوام سے نہیں خطاب ہے، کس سے خطاب ہے؟ سالک کے ساتھ جو سلوک، جو منزل خطا کر رہا ہے، کس کی؟ اللہ کے تقرب کی، یہ اس سے خطاب ہے. تو اس نے اپنے جہل نادانی میں کوئی دنگی کر چھوڑا، یہ جہل ہے. کیوں کہ مومن پر جو حال اس کے جان و مال پر جو حال پیش آوے، خلاص شرع نہ ہو، خواہ وہ کوئی حادثہ ایسا ہو جو اس کے جان و مال کو آفت لانے والا، یا کوئی قلبی حال ہو، تو حضرت خداوندی کا عدل اور علم و معرفت ربوبیت اس کو مقتضی ہے کہ رضا تسلیم کو ہاتھ سے نہ دے، راضی دے اس کو تسلیم کرے کہ جو لے کر آئے ہیں حال وہی لائے، کوئی اور تو لائے ہی نہیں ہے، میں راضی ہوں. بیماری آ گئی میں راضی ہوں، حادثہ ہو گیا میں راضی ہوں، نقصان ہو گیا میں راضی ہوں، اس کی حکمت ہے. اور جس نے یہ چاہا کہ جو حالت اللہ نے مجھ پر بھیجی ہے اس کے بجائے دوسری ہوگی، مگر تنگی کی جگہ فراغت ہوتی، فرق یہ میرا دل جو منقبض ہے مجھ پر بس کی حالت ہوتی، اس شخص نے جہل نادانی میں کسر نہیں چھوڑی. یعنی منشا ان تمناؤں حقیقتوں کا نفس کا جہل ہے، یہ نفس جاہل ہے. اگر یہ نفس معرفت حاصل کر چکا ہوتا تو سمجھ لیتا کہ اس کی حکمت ہے، عین حکمت ہے، میرے لیے یہی چیز بہتر ہے، میرے لیے مقدر جو آج ہی تقدیر کی یہی ہے. اگر تعالیٰ کی معرفت ہوتی اور علم حقیقی اس کو حاصل ہوتا کہ جو عمل مقدر ہو چکا کسی طرح نہیں ٹلتا، تو ہرگز ہی حضرت اور تمنا نفس میں نہ رہتی، نہیں حضر اور افسوس بھی نہ ہوتا، بلکہ جو عمل بھی پیش آتا اس پر راضی رہتا اور ادب سے رہتا. اب یہ تمنا کر کے قضاء و قدر کا مزاحم بنا، بے ادب بنا، اللہ ہمیں اس بے ادبی سے بچائے. تو اللہ سے مانگے کہ اللہ ہمارے دلوں کو بھی ایسا بنا دے کہ اس کی رضا پر راضی رہنے والا بن جائے. بھائی اسی استعداد کو لینے کے لیے ذکر کی مشق ہے جس کے لیے ہم جمع ہوئے ہیں. ہمارے دل کے ذکر قلبی کی نفی کی مشق ہے کہ اس کا مستقل حکم بھی ہے، وذکر ربک فی نفسک، تذرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغضب والآثار ولا تكن من الغافلين. فرمایا جا رہا ہے جس کا مفہوم ہے اپنے رب کو اپنے جی میں یاد کرو، یعنی اپنے دل کے اندر عاجزی کے ساتھ اور پکارے بغیر چپکے چپکے، اور صبح بھی یاد کرو شام بھی یاد کرو، کثرت سے یاد کرو غافل میں سے. تو دل کو غفلت سے بیدار کرنے کا قرآن ایک علاج یہ بھی بتا رہا ہے کہ اپنے دل میں چپکے چپکے اللہ کی یاد کثرت سے بسا لو. فذکرونی اذکرکم، اللہ فرما رہے ہیں جس کا مفہوم ہے جب تم مجھے یاد کرو گے میں بھی تمہیں یاد رکھوں گا. ہم جو اللہ کو یاد کریں گے اللہ کے نام کے ساتھ، جو دوسرے کا فرمایا وذکر اسم ربی کا وتبتل الیہ تبتیلا، کہ رب کو اس کے نام سے یاد کرو تبتل کے ساتھ، یعنی دل کے اندر اس صلاحیت کو لینے کے لیے، اس قوت کو لینے کے لیے، اس ہمت کو لینے کے لیے، گناہوں کے خلاف، شیطان کے خلاف، نفس کے خلاف طاقت کو لینے کے لیے جو استعداد لینی ہے، اس کے لیے ہمیں تنہائی میں کچھ وقت نکال کے اس کی مشق کرنی ہے. یہاں تو تعلیم کے لیے جمع رب کے نام کے ساتھ، فتبارک اسم ربی کا، رب کا نام بڑا متبرک ہے، اس کے تبرک کو لینا ہے تو تصور سے اس کو دل پر نقش کر لیں لفظ اللہ، اور اسی کی دل کے اندر تکرار اللہ 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 اللہ، یہ تکرار اتنی کرنی اتنی کرنی کہ جس کا نام لے رہے ہیں، جس کو پکار رہے ہیں، جس کو یاد کر رہے ہیں، اس کا دھیان خیال ہمارے دل و دماغ رگ رگ ریشے میں ایسے سما جائے کہ تنہائیوں کے اندر بھی ہمیں حرام کاموں سے روک دے. اس کا تبرک یہ ہے کہ میلان اطاعت کی طرف بڑھتا جائے، نافرمانی سے ہٹتا چلا جائے. تو اس کے لیے ہم تھوڑی دیر مشق کر لیتے ہیں اور اللہ سے مانگے جو اس سے مقصود ہے دل میں شفافت، لطافت، پاکیزگی اور دل کے اندر قوت اور ہمت اطاعت کے کرنے کی، گناہوں کو چھوڑنے کی اللہ ہمیں عطا فرما دے. تو تصور کی آنکھ سے دل پر لفظ دیکھیں کہ اللہ، اور تصور کی زبان سے دل میں تکرار کریں اللہ 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 اللہ. اب تھوڑی دیر اس کی مشق کر لیں.
اے اللہ ہم کو مناجات کی لذت نصیب فرما، یا اللہ ہم کو دعا کی حلاوت نصیب فرما دے، یا اللہ نمازوں کی حقیقت نصیب فرما دے، یا رب العالمین پاک اور صاف فرما دے، یا اللہ ہمارے دلوں کے اندر جو بھی رجائیں ہیں، یا اللہ جو بھی کھوٹ ہے، حسد ہے، کینہ ہے، تکبر ہے، خود بیچار ہے، یا اللہ انتقام کے جذبات ہے، یا اللہ مال کی حرص ہے، مال کی لالچ ہے، دنیا کی حد سے بڑی ہی محبت ہے، یا اللہ ہمارے دلوں کو ہر قسم کے کھوٹ سے پاک فرما دے، یا اللہ ایمان کی حقیقت نصیب فرما دے، اپنی سچی معرفت نصیب فرما دے، یا اللہ اپنا سچا تعلق نصیب فرما دے، یا رب العالمین اپنے نبی پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت نصیب فرما دے، یا اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کی عظمت نصیب فرما دے، یا اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر چلنا نصیب فرما دے، یا اللہ ہمارے حضرت کو صحت کامیاب نصیب فرما، یا اللہ ہمارے حضرت کے گھر والوں کو بھی صحت نصیب فرما، یا اللہ ہم کو زیادہ سے زیادہ استفادے کی توفیق نصیب فرما، یا اللہ حضرت کے متوسلین مجازین طلبا جتنے بھی ہیں، یا اللہ ان کو اپنی بارگاہ میں دین کی محنت کی، یا ہمارے مشائخ جہاں کہیں مخلوق کے اصلاح میں لگے ہیں، یا اللہ ان کی کوششوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، یا اللہ ان کے مراکز کی حفاظت فرما، ان کے متوسلین کی حفاظت فرما، یا اللہ ہمارے دعوت و تبلیغ کے میدان میں ہمارے جتنے مراکز ہمارے ساتھی دین کی محنت میں لگے ہیں، اللہ ان کی بھی حفاظت فرما، یا اللہ ان کی ہر اعتبار سے دینی اور دنیوی اعتبار سے ان کی حفاظت فرما، ہر قسم کے خارجی اور داخلی شر سے حفاظت فرما، ہر قسم کے فتنوں سے حفاظت فرما، ہمارے مدارس دینی اور احترام کی حفاظت فرما، ہمارے ختم نبوت کی سپاہیوں کی حفاظت فرما، مجاہدین کی حفاظت فرما، مساجد کی حفاظت فرما، یا رب العالمین ہم سب کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما دے، اللهم انا نسألك من خير ما سألك نحن عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، انا اعوذ بك من شر ما استعاذك من عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وانت المستعان ولي البلاء، لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم، امين يا رب العالمين، صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك ورحمة الله.